الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے رجال نوحی علیہم اور ہم نے ان کی طرف وحی کی. فسألوا اہل الذکر اگر تم نہیں جانتے تو کتاب والوں یعنی یہود و نصارہ کے عالموں سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے ہو. یہ آیت نمبر 43 سورہ نحل 14 پارے کی ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ میں نے اس آیت کی تفسیر پون گھنٹہ لاسٹ ویک کو میں نے بیان کی تھی فسألوا اہل الذکر پر سے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا, رسول بنا کر نہیں بھیجا, اس لیے کہ نبی کا کام ہے دین میں بھی دعوت دینا, رات میں بھی دعوت دینا. لیلا و نہارا, حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں کہ میں رات کو بھی دعوت دیتا رہا دین کو بھی, اور ظاہری بات ہے کہ اچھوں کو بھی دعوت دینا ہے, بروں کو بھی دعوت دینا ہے, سبھی کو دعوت دینا ہے. اور عورتوں کا یہ کام نہیں ہے, عورتوں کا یہ کام نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کر رات میں کسی مرد کے پاس دعوت دینے کے لیے جائے, یا دین میں دعوت دینے کے لیے جائیں, یا اچھوں کے پاس دعوت دے, یا بروں کے پاس بھی جائیں, یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. دوسری وجہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ ہر نبی کو بہترین انداز اور شکل و صورت میں اور سیرت میں پیدا کرتے ہیں, ہر نبی کے بارے میں جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے ان کی خوبصورتی بھی مشہور ہے, ان کی سیرت صورت مشہور ہے ہر نبی کے لیے. تو ظاہری بات اگر عورت کو بھی نبی بناتے تو اس کو بھی تو شکل و صورت میں بہترین و خوبصورت بنانا ہوتا. اگر وہ دعوت دینے کے لیے جاتی تو پھر غلط نگاہ کرنے والے بڑے لوگ ہوتے تو ان لوگوں کی تو نگاہیں بری ہوتی. کسی کو بھی اسی طریقے سے کسی عورت کو بھی نبی بنا کر نہیں بھیجا, ہاں مردوں کو نبی بنا کر بھیجا. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم, ہم نے ان کی طرف وحی بھی کی. فاسالوا اهل الذکر, سوال کرو جاننے والوں سے, پوچھو جاننے والوں سے بات پوچھ لو, نہیں جانتے تو پوچھ لو جو جانتے ہیں ان کو. اور اسی کا نام ہے تقلید, ٹو فالو سم ون. مولانا نذیر حسین یہ غیر مقلد کے بہت بڑے عالم ہیں, سے گریٹ عالم, ان کی کتاب ہے معیار حق. وہ کہتے ہیں کہ تقلید جائز نہیں ہے. تو فالو ون امام ابو حنیفہ, تو فالو شافی, تو فالو حنبلی, نو پرمیسبل, جسٹ فالو رسول اللہ خلاص. لیکن جب اس آیت پر آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں, فس کیا لکھیں گے یار, فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ایک آدمی کا فالو کرو, سب کا نہیں. تو ہم تو کہتے ہیں یہی تو تقلید شخصی ہے, ایک آدمی کا فالو کرنا, ہم بھی یہی کہتے ہیں کسی ایک امام کا فالو کرو. ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو سو مچ نالج, وی ہیو ٹو فالو اینی ون امام. بلکہ چاہے وہ عرب کے رہنے والے ہو, عجم کے رہنے والے ہو, ایون دو دے فرام عرب اور فرام نون عرب, سم ٹائم دے ڈونٹ ایون دے نو عربک بٹ دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ دا قرآنک آیتس, دے ہیو ٹو آسک دا میننگ اینڈ این ایکسپلینیشن ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے قرآن میں ہے نا, مَن یَعْمَلْ سوئن یجزبہ، من یعمل سوئن، جو آدمی گناہ کا کام کرے گا یعنی برا کام کرے گا، یجزبہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کا بدلہ پنشمنٹ دیا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا میننگ نہیں سمجھے. He went to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. He's crying, یا رسول اللہ، اب تو کوئی بچنے والا ہی نہیں، سبھی کو عذاب ہوگا. Everyone will get punishment. Everyone will get. اس لیے کہ دنیا میں کون ہے سوائے نبی کے انسن؟ کوئی نہیں ہے، سب کو عذاب ہوگا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، ابو بکر، یہ قبر کا عذاب نہیں، بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری شریف میں، یہ قبر کا عذاب نہیں، یہ قیامت کا عذاب نہیں، بلکہ من یعمل سوء یجزبی، جو بھی مومن ہوگا اگر کوئی برائی کرے گا تو اللہ دنیا میں اس کو کوئی مصیبت دے گا. کبھی سر درد ہو گیا، کبھی کمر کا درد ہو گیا، کبھی گھٹنے کا درد ہو گیا، کبھی فیور ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیماری پریشانی دے کر اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو معاف کر دیں گے. یہ آیت من یعمل سوء یجزبی. بلکہ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا الحر والکر یکفران الذنوب. فرمایا گرمی لگنا بھی، ٹو ہاٹ، بہت ٹھنڈی سردی لگنا بھی، یکفران الذنوب، مومن کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. حضرت نے لکھا ہے الحر والکر یکفران الذنوب. تو ظاہری بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تو جانا ہی پڑے گا. کہاں پر؟ صحابہ کرام کے پاس. اور صحابہ کرام کے پاس کون گئے؟ تابعین گئے. تابعین کے پاس کون گئے؟ تبع تابعین گئے. اس لیے کہ یہ حدیث جتنی بھی ہے یہ قرآن کی ایکسپلینیشنز ہے، شرح ہے. ظاہری بات ہے نا، جیسے میں کہوں بھائی مسجد، تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ وہ لفظ مسجد میں بولا. جیسے کوئی مسجد نہیں ہے تو میں نے کہا مسجد، اور میں نے کہا خمیرہ گاؤں سبا، تو آپ کے بھائی یہ نام ہے کوئی دوا کا، لیکن میں لا کر سامنے رکھ، یہ ہے خمیرہ گاؤں سبا. تو قرآن کے الفاظ ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کی شرح ایکسپلینیشن کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد لفظ ہے، یہ مسجد بن گئی، یہ اس کی گویا کہ ہمارے سامنے تصویر آ گئی کہ یہ مسجد ہے. پہلے تو لفظ تھا دماغ میں، اب ہم نے مسجد دیکھ لی، یہ مسجد ہے. دوا دیکھ، نام سنا تھا، اب دوا سامنے، یہ دوا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کا ایکسپلینیشن ہے، اور اس کو سمجھ، اس کو پیش کیا کس کے سامنے؟ صحابہ کرام کے سامنے. عملی طور پر پیش کیا، پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. جیسے مثال قرآن میں کیا ہے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صبر الصلاۃ اینڈ پے یور چیریٹی. یہ تو ورڈ ہو گئے، لیکن کیسے؟ اللہ کے حبیب نے عملی طور پر کر کے دیکھا ہے، نماز ایسے پڑھنا ہے، زکات ایسے دینا ہے، حج ایسے کرنا ہے، عمرہ ایسے کرنا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے. تو قرآن میں ورڈ ہے، اس کا ایکسپلینیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایکسپلینس. وقت شرح ہو گئی، تفسیر ہو گئی، عملی طور پر صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا. اسی لیے کہتے ہیں ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی. اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت کا معنی ہے قرآن کے احکام پر ہم عمل کرتے ہیں. وی فالو دا رول اینڈ ریگولیشن آف قرآن. کس پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو، احادیث کو سامنے رکھ کر. ہم لوگوں نے صحیح قرآن میں سمجھتا ہوں، مانا مجھے کچھ بھی نہیں آتا حدیث میں سے. جیسے پرویزی نے کہا تھا کہ نماز کا معنی ہے حکومت، یہ نہیں تم پڑھتے، یہ نماز کا معنی نہیں ہے. اگر ایسا ہی اپنا طرف سے میننگ کر دیں گے تو کہاں سے کہاں لوگ پہنچ جائیں گے. اس لیے ہم کہیں گے ہم اہل سنت، یعنی قرآن کو ہم ایک سمجھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طریقے پر قرآن کو ایکسپلین کیا نبی صحابہ کرام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین تھری ویز ایکسپلین دا صحابہ. نمبر ایک قول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ورڈ. دیکھو نماز, اب انہوں نے ایکسپلین کر کے بتایا نماز کا معنی ہے سٹینڈ اپ اینڈ تکبیر تحریمہ, اس کو کہتے ہیں قول. جیسے میں تمہیں مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ وضو, آئی ایم ایکسپلیننگ یو کہ وضو کیسے کرنا ہے, ایکسپلیننگ یو وضو کیسے کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں قول. ہی حدیث قول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ فرام ہز ماؤتھ ہاؤ ٹو ڈو وضو, ہاؤ ٹو ہی ایکسپلین فرام ہز ماؤتھ ہاؤ ٹو پرفارم نماز, ہاؤ ٹو ڈو عمرہ حج لائک دس, اس کو کہتے ہیں قول. نمبر دو فعل, پریکٹیکلی چلو میں نے ایکسپلین تو کر دیا, اب میں تم کو لے جاتا ہوں وضو خانے میں, اب میں تمہیں میں وضو کر کے بتاتا ہوں, پہلے کلی کرنا, پھر ناک میں پانی ڈالنا, پھر یہ کرنا, پھر یہ کرنا, یہ فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین دا قرآن ٹو دا کمپینینز پریکٹیکلی, ٹو ہی ایکسپلین وربلی پریکٹیکلی. اور اس کے بعد کیا ہوا, نمبر تین, چلو بھائی تم سب پانچ چھ آدمی ہیں وضو کرو, میں دیکھتا ہوں جس کی غلطی ہوگی مسٹیک ہوگی میں بتاؤں گا, اس کو کہتے ہیں تقریر. اس کو کیا کہتے ہیں, تقریر حدیث. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واچنگ کرتے تھے صحابہ کو, جو کام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے, اور پھر ان سے کوئی مسٹیک ہوتی تو اس کو کریکٹ کرتے تھے, یہ ہے تقریر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو صحابہ کرام کے سامنے قولی وربلی طور پر اور پریکٹیکلی طور پر اور تقریری طور پر ان کو دیکھ کر اس طریقے سے سمجھایا. یہ تین ٹائپ ہے, تین طریقے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کر دی, جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکلی نمونہ موجود تھا. انہیں پتا تھا کہ فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, سنت کیا ہے, مستحب کیا ہے, کون سا مباح ہے, کرنا نہ کرنا, دے نو, ان کو پتا تھا. ہاں وہ وضو کرتے, ایسا تو نہیں تھا بغیر وضو کے صحابہ کرام نماز پڑھتے رہے, وضو کرتے تھے, لیکن ان کا وضو ان کے دماغ میں موجود تھا کہ اس میں کمپلسری ایکٹ کون سا ہے, اس میں واجب کیا ہے, اس میں فرض کیا ہے, اس میں سنت کیا ہے, انہیں پتا تھا, دے نو دیٹ. نماز پڑھتے تھے, ان کو پتا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, جب صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے, ظاہری بات ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے میرے نبی کی ساری باتوں کو, وہ کیا بیان کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کبھی کوئی چیز غلط بیان کرتے, وہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پریکٹیکلی عملی طور پر نمونہ سمپل صحابہ کی جماعت کو تیار کیا, تو ان کو دو آدمی دیکھ رہے تھے, دو, ایک تو اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں. جب اللہ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو, تو وہ جب پاس ہو گئے ریزلٹ میں, صحابہ کرام پاس ہو گئے نا, ان کے عملی نمونے میں پاس ہو گئے, تو اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوان. اور نبی علیہ السلام آلسو واچنگ کرتے تھے, دیکھ رہے تھے, تو اللہ کے حبیب نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا. کون سے سرٹیفکیٹ دیا, اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم, میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, ستارز ہے, تم جس ستارے کا فالو کرو گے تمہیں گائیڈنس, رہنمائی, راستہ مل جائے گا. یہ اللہ کے حبیب نے ریزلٹ پاس کر دیا عملی طور پر اللہ کے سامنے اور نبی کے سامنے, صحابہ کرام پاس ہوئے. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے, جماعت صاحب, جماعت رسول, اہل سنت, ہم سنی اور ساتھ میں جماعت, جماعت سے مراد سارے صحابہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم تو اہل سنت وال جماعت ہے, اہل سنت وال جماعت ہے, قرآن کریم میں ہے نا, صراط الذین انعمت علیہم, اس کی شرح میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار گروپ ہیں ہدایت پانے والے, جنہوں نے ہدایت جن کو ملی ہے وہ کتنے گروپ ہیں؟ فور. ایک تو نبی, وہ تو ہے ہی, اس کے بعد صدیقین کی جماعت, خالد و بکر صدیق نہیں, دوز صدیق, صدیقین, پھر شہداء اور پھر صالحین. جو آدمی صرف یوں کہتا ہے ہم صرف نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ابو بکر کا نہیں, عمر کا نہیں, عثمان کا نہیں, علی کا نہیں, وہ گویا سورہ فاتحہ کا انکار کرتا ہے, کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور ان کے صحابہ کا بھی ہم فالو کرتے ہیں, ان کی ایک ایک بات کو ہم پیش کرتے ہیں. بالفاظ سے نہیں کر, چلو ایزی وے یوں کہتے ہیں. قرآن میں کیا ہے, اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ان پر دین کو مکمل کر دیا, کمپلیٹڈ ہز دین اپون نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں پر ہے؟ قرآن میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دین, او میرے نبی میں نے اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا, کچھ باقی نہیں ہے, سب ختم. پھر صحابہ کرام نے اس مکمل دین کو دنیا میں پھیلایا اور اس کو مضبوط کیا, اس کو مضبوط ایسا کیا کہ اللہ نے خود فرمایا یمکن لہم, اللہ نے ان کے دین کو مضبوط کر دیا صحابہ کرام کی محنت سے, اللہ جی ارتدا لہم, جو انہوں نے دنیا میں. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کیا, صحابہ کرام نے اس کو پھیلا کر کے مضبوط بنایا. اب اس مضبوط تو بنایا لیکن صحابہ کرام کو ٹائم نہیں ملا, وہ جہاد میں اللہ کے راستے میں ان کا ٹائم پاس ہو گیا, گزر گیا. اب کیا کریں, وہ سارے فرائض, سارے واجبات, سارے سنن, سارے مستحبات, وہ تو ان کے ذہن میں ہیں, کتاب میں لکھنے کا ٹائم نہیں. ہاں انہوں نے قرآن تو جمع کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع ہو گیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں کہ بھائی وضو میں کتنے فرائض ہیں, وضو میں کتنے واجبات ہیں, کتنے مستحبات ہیں, کتنے سنن ہیں, نماز میں کتنے فرائض ہیں, کتنے واجبات, اندر میں کتنے فرائض, باہر کتنے فرائض, سنتیں کتنی ہیں, مستحبات کیا ہے, اور کون سا عمل ہے جس سے نماز نہیں ہوتی, اور روزے میں کون سا ہے, زکات میں کیا ہے, حج میں کیا ہے, یہ ساری چیزیں تو صحابہ کرام کے دماغ میں ہیں, لکھا ہوا تو کہیں نہیں تھا, کیا کریں گے؟ تو جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ when he became عالم, سو انہوں نے قرآن کی آیت پر عمل کرنا شروع کر دیا. کون سی؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اب میں انسان پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے, میں دین میں روزہ رکھوں گا اور راتوں میں نوافل پڑھوں گا, بس یہ انہوں نے انٹینشن کر لیا. They made a firm intention that I'm going to fast the daytime and I'm going to perform my tahajjud night time. First day he performed tahajjud, it was the first day mentioned in tarikh of Imam Sahab rahmatullah alayhi. First day آدمی نیا نیا شروع کرتا ذرا ٹائم لگتا ہے نا, جیسے ڈرائیونگ کرتا ہے تو ذرا ہیزیٹیشن ہوتا ہے, گھبراتا ہے. یہ پہلی رات تھی, انہوں نے آدھی رات تہجد پڑھی, ہی وینٹ ٹو سلیپ, سونے کے لیے گئے تو خواب میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرمایا ابو حنیفہ نوافل پڑھنے والے میری امت میں بہت ہیں, روزہ رکھنے والے میری امت میں بہت ہیں, تمہیں تو میرا ایک امپورٹنٹ کام کرنا ہے کہ میرا دین جو ہے, میری سنت جو ہے وہ ادھر ادھر پھیلی, اس کو تدوین کرنا ہے, اس کو ایک جگہ جمع کرنا ہے کہ فرائض کیا ہے, واجبات کیا ہے, فلاں کیا ہے, فلاں کیا ہے. تو صبح اٹھے بڑے خوش تھے اللہ کے نبی کو دیکھ کر, پورا دن سوچتے رہے ہے تو اللہ کے نبی نے مجھے بتلایا لیکن کروں کیسے, میرے سامنے کوئی سیمپل تو ہے نہیں. اب ایک مسجد کا سیمپل ہے, اس کو دیکھ کر میں دوسری مسجد بناؤں, امام ابو حنیفہ کے سامنے کوئی کتاب ہی نہیں ہے, کیسے جمع کروں؟ یہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, عجیب.
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پورا دن سوچتے رہے، دوسرے دن پھر نماز پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے گئے تو پھر خواب میں دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ حج میں گئے ہوئے ہیں اور حج سے واپس یہ مدینہ منورہ گئے خواب میں، اور صلاۃ و سلام پیش کر رہے، لوگ یہ بھی کھڑے ہیں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے، ایک دم دروازہ روزے کا کھلا خواب میں. تو یہ کہہ رہے سارے باہر کھڑے، میں اندر چلا گیا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ہڈی اور جوڑ الگ الگ ہے، یہاں انگلی ہے، وہاں ہے آنکھ ہے، وہاں ناک ہے، یہاں پیر ہے، اور انہوں نے سارے یہ جو اعضا ہے جمع کر دیے ایک جگہ، سارے ادھر سے ادھر سے ادھر سب جمع کر دیے، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے تھوڑی مٹی لی، پھونک لگائی اس میں تو مٹی اڑنے لگی ایسی. یہ ان کا خواب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زبردست خواب ہے. صبح اٹھے تو بہت رونے لگے، میں نے کیا، میرا کیا امتحان ہونے والا ہے، اللہ وانٹ ٹو ٹیسٹ می، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے حبیب، بس اس زمانے کے بہت بڑے تعبیر خواب کی انٹرپریٹیشن اور ڈریم کی تعبیر بیان کرنے والے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے. اپنے غلام کو کہا جاؤ جا کر تعبیر پوچھنا، میرا نام نہیں لینا، ڈونٹ مینشن مائی نیم، جا کر تعبیر پوچھو، گو اینڈ آسک ہم واٹ از دا میننگ آف دس ڈریم. وہاں پہنچے، سبحان اللہ، وہ ابن سیرین ابن سیرین تھے جن کی تعبیر الرؤیا مشہور ہے، جن کے خواب عجیب عجیب لوگوں کو جواب دیتے تھے. وقت نہیں پھر کبھی سناؤں گا. حضرت فرماتے ہیں ایک بار اس کو دیکھا خادم کو، دو بار دیکھا، ہی واز واچنگ پراپرلی ہز فیس، تین بار دیکھا، پھر کہا یہ تیرا خواب نہیں ہے، دس ناٹ یور ڈریم، یہ تیرا خواب ہے نہیں، بتا کس کا ہے؟ کہا مجھے منع کیا ہے. کہاں سے آ رہے ہو تم؟ آئی ایم کمنگ فرام کوفہ. اچھا، تم کوفہ میں اگر یہ خواب کسی کا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ ہی کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں. الان کا مکان، اللہ کے حبیب تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے قبر میں سلائے ان کو، ویسے ہی ہے. یہ جو ہڈیوں کا مطلب، ادھر ایک ہڈی ہے، ادھر ایک ہڈی ہے، ادھر سر ہے، ادھر ہاتھ ہے، ادھر انگلی، کیا مطلب اس کا؟ امام ابن سیرین فرماتے اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو فرائض ہیں، کوئی یہاں ہیں، واجبات کہیں یہاں ہیں، سنن کوئی یہاں ہیں، یہ سب یہ ہے امام ابو حنیفہ، یہ سارا جمع کریں گے اور پھر پھونک مارنا اور اس کے بعد مٹی کا اڑ جانا، وہ جمع کریں گے تو ان کا یہ علم فرائض واجبات سنت کا قیامت تک ساری دنیا میں پھیلتا رہے گا. یہ خواب کی تعبیر جو بیان کی، اللہ اکبر. تو امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کی اور حضرت صحابہ کرام نے دین کی تمکین کی، مضبوط بنایا، پھیلایا اس کو، اور پھر اس کی تدوین اگر کسی نے کی ہے، اس کو ایک جگہ جمع کر کے لوگوں کی آسانی کر دی ہے. آج کتنا آسان ہے، ہم نے بچپن میں پڑھا ہے کتنے فرائض ہیں، کتنے ہاؤ مینی واجبات، ہاؤ مینی فرائض، یہ سب ان کی قربانی ہے. یہ تو بعد میں لوگ کتابوں سے نقل کرتے ہیں، یہ عربی سے پھر انگلش میں، پھر اردو میں، پھر بنگالی میں، پھر فلاں اور فلاں، یہ سب بعد میں ہیں. اصل یہ ایک جگہ جمع کرنے والے کہ فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. جی، خیر القرون کا زمانہ ہے، بخاری شریف میں جلد اول میں حاشیہ لکھا ہے، پیج نمبر 362 آن دا رائٹ سائڈ ٹاپ، وہاں پر بخاری شریف کے حاشیے میں، وہاں محشی نے ابن حجر اسقلانی جو ہے بخاری کے اشارے ان سے نقل کیا ہے، وہاں حاشیے میں کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش میں، چونکہ اس زمانے میں کوئی لکھتا، ہماری پیدائش میں لوگوں کے اختلاف ہے، نام باپ نے لکھی نہیں لکھی، کبھی ایک سال آگے پیچھے ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ تو کہاں کا ہے، کب پیدا ہوئے. ان کا پہلا قول ہے امام ابو حنیفہ، ایک یاد رکھو، صحابہ کرام کا زمانہ کب تک رہا پتا ہے؟ 120 ہجری تک، 120 ہجری دا صحابہ واز اینڈ. Then, تابعین کا زمانہ کب تک رہا؟ 170
70 پر ختم ہو گئے. اینڈ تبع تابعین کا زمانہ کب تک رہا؟ 220. آل دا تابعین تبع تابعین فنشڈ 220 ہجری. صحابہ تابعین تبع تابعین آل فنشڈ. تو صحابہ دا فائنل وہ پاسڈ اوے 120 لاسٹ اینڈ دین ٹل 170 تابعین. دی 220 سوری 220 تبع تابعین. اب دیکھو امام صاحب کب پیدا ہوئے ہیں. اب دیکھو اندازہ کروں. ایک قول میں ہے وہاں لکھا ہے بخاری کی شرح میں سن ہجری 60 میں, سن ہجری 61 میں ان کی پیدائش لکھی ہے. دوسرا قول ہے کہ یہ سن 70 میں پیدا ہوئے ہیں. زیادہ علماء کا قول ہے ہی از بورن 80 ہجری وہ دا فرسٹ سینچری. پروفیسر اعظم پاس جن صحابہ تابعی صحابہ کی ٹائم ابھی موجود ہے بیکوز فائنل صحابی پاس وین از ہجری 120 اینڈ ہی از بورن اکارڈنگ ٹو ون نریٹر 60, 70, 61, 70 and 80. چلو ہم لیتے ہیں 61 کو. سو ہی گوت صحابہ کا زمانہ کتنا ملا ان کو؟ 59 ایئرس تک صحابہ کا زمانہ ان کو ملا. 59 ایئرس تک ہی ہیو سین صحابہ. اوکے ہم 70 کا لیں تو غالباً 50 ایئرس تک کہ 50 ایئرس ان کو صحابہ کرام کا زمانہ ملا ہے. اور اگر ہم 80 کا زمانہ لے لیں ان کا تو ایسی صورت میں ان کو پھر بھی دیکھے تو جی 40 ایئرس. اور پھر بھی دیکھو کہ بچہ 7 سال میں نماز سیکھتا ہے نا. اللہ کے نبی نے کہا ہے نا, اور یہ تو امام ابو حنیفہ کا زمانہ ہے شروع کا. آج کل کا بچہ 7 سال میں دیکھو نا کتنا کلیور بن جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کا چلو نماز سیکھی ہے تو 7 سال نکال دیں پھر بھی 33 ایئرس تک صحابہ کرام کی نماز کو انہوں نے دیکھا ہے. صحابہ کرام کی نماز کو دیکھا ہے. ہمارے پاکستان میں مولانا عبد الباقی صاحب نے نورانی قاعدہ لکھا اور نورانی قاعدہ کے بگننگ میں لکھا امام صاحب پھر ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد. تو اس میں لکھا ہے تو وہاں ایک بچہ جو ہے وہ ناشتہ کر رہا تھا تو اس کا نانو جو ہے وہ غیر مقلد تھا, مقلد نہیں تھا. تو وہ امام بخاری کی بڑی تعریف کر رہا تھا, امام بخاری سے بڑھ کر کوئی نہیں, امام بخاری سب سے بڑے ہیں. تو بچہ ناشتہ کر کے کرتے کہتا ہے نہیں نانو تم نے تو نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ سب سے بڑے اونچے ہیں. کیسے؟ کہ اس میں لکھا ہے امام حنیفہ ان کے شاگرد امام مالک ان کے شاگرد امام شافعی اور ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل اور ان کے شاگرد امام بخاری ہے. اسی طریقے سے پھر کہا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف کے شاگرد امام شافعی, امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل اور ان کے شاگرد امام بخاری دوسری سند ان کی, پھر تیسری سند امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد قاضی یحییٰ بڑے محدث تھے اور ان کے شاگرد امام, کتنی حدیث یاد تھی ان کو؟ ان محدث کو 10 لاکھ حدیث ان کو یاد تھی. ان کے شاگرد اور وہ بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے اتنے بڑے محدث ہو کر. امام غزالی جیسے مقلد شافعی المسلک ہے, شافعی المسلک ہے. اسی طریقے سے امام ابن عربی شافعی المسلک ہے, شاہ ولی اللہ حنفی ہے, بڑے بڑے انہوں نے امام کا فالو کیا ہے. اور کہتے ہیں امام کچھ بھی نہیں بس صحابہ نہیں یہ نہیں, ہم نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی, صرف اہل سنت اہل حدیث, بس حدیث کو مانیں گے اور کچھ بھی نہیں. بات سن میں آ رہی ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ سب سے اونچے ہیں اور خیر القرون کا زمانہ ہے. خود فرماتے ہیں
میں مکہ مکرمہ حج پڑھنے کے لیے گیا اور میں نے انس بن مالک کو دیکھا. رائنا انس بن مالک نے ہوئے یصلی, وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے نماز کو کمپلیٹ کیا, I went to him, I sat down and asked مسائل, and asked a مسئلہ special about سجدہ سہوا. وہ خود کہہ رہے ہیں انس بن مالک کون ہے, اسے ان کی داری ہے, وہ میڈیکلر تھی, ایسی ان کی طبیعت تھی, ایسے بیٹھے ہوئے تھے. خود بیان کر رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرنے والے ہیں, انس بن مالک. تو کیا صحابہ کرام نے امام ابو حنیفہ کی نماز نہیں دیکھی کہ صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں حنفی نماز غلط ہے. صحابہ نے نہیں دیکھی؟ آج تو ہمارا چھوٹا بچہ غلط کرتا ہم فوراً ٹوک دیتے, بھائی ایسا نہیں, سجدہ ایسا کرو, کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ زمانے میں صحابہ کیسے رکنے والے تھے, انہوں نے ان کو بتایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 33 ایئرز تک صحابہ کرام کے پاس رہے ہیں, خیر القرون کا زمانہ. پھر وہ جو وہ خود تابعی ہے, پھر ان کو دیکھنے والے تبع تابعی ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فالو کرتے ہیں. کیوں؟ وائی یو فالو امام ابو حنیفہ؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر قرآن میں ہے. کدھر ہے؟ کہیں تو پڑھا نہیں, کسی صحابی کا نہ ابو بکر کا بھی نہیں, لیکن ذکر ہے. سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو شافعی المسلک ہے, وہ خود لکھ رہے ہیں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم امیین, اور پھر آگے جو آیت ہے, وآخرین منہم, ان میں کچھ لوگ آئیں گے, لما یلحقو بہم. یہاں پر سیوطی رحمۃ اللہ تفسیر کر رہے ہیں امیین میں, اس لیے کہ فقہ کو چالو کرنے والے 4 امام ہیں. کتنے امام ہیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے کون ہے؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ, تیسرے شافعی, اور چوتھے امام احمد بن حنبل. یہ 4 امام ہیں نا, کہ پانچوں بھی کوئی ہے, 4 ہی ہے نا, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ 4 مسلک ہیں, ان کا فالو کرتے. اب ان 4 میں دیکھو, دیکھ لیجیے آپ, ان تمام کے اندر میں دیکھ لیجئے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کس کو, امام مالک رحمت اللہ علیہ کو. یہ کون ہے؟ عربی ہے, عربی النسل ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ شیبانی خاندان سے ہے, فرام دا ٹرائب آف شیبانی, عرب میں سے ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر ہم شافعی کو لے لیں, امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ ہے مطلبی خاندان سے ہے, ٹرائب آف مطلب نا. اور اس کے بعد ہم امام احمد بن حنبل کو لے, وہ اسبہی خاندان سے ہے, یہ بھی عرب ہے. تینوں عرب ہے جس کا ذکر فی الامیین میں آتا ہے, عرب میں. لیکن وآخرین منہم, یہ عجم کے لیے کہا جاتا ہے, عجمی, عجم نون عرب. امام ابو حنیفہ عربی نہیں ہے, امام ابو حنیفہ فارس پرشین ہے, اہل فارس, فارس کے رہنے والے, سلمان فارسی کے گاؤں کے جی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سلمان فارسی کو اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور فرمایا, لو کان الدین عند السریا لتناولہ رجل من اہل فارس او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ بخاری. فرمایا, اگر میرا دین دنیا سے نکل کر کے سوریا ستارے پر پہنچ جائے, بہت اونچا ستارہ ہے, چوتھے پانچویں آسمان پر, لو کان الدین عند سوریا, سوریا ستارے کے پاس پہنچ جائے, اہل فارس میں سے ایک آدمی ہوگا, وہ اس دین کو اس ستارے کے پاس سے بھی دنیا میں لائے گا. اور اہل فارس میں سے سیوٹی فرماتے ہیں کہ وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے, اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں, اس لیے کہ اور تو کوئی وہاں سے نہیں ہوا, امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے جنہوں نے تدوین کی ہے, سب سے پہلے. یہ گویا قرآن کی آیت کی تفسیر. لیکن پھر سوال ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے, اس میں تو ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, جمع کا جگہ ہے, پلورل, سو مینی. اور یہاں حدیث میں تو رجل واحد من اہل فارس, ایک آدمی, ادھر تو پلورل ہے اور حدیث میں سنگولر ہے. کیا جواب ہوگا؟ فرمایا ہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب فقہ شروع کیا تو ایک اکیلے آدمی تھے اور فقہ لکھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اکیلے تھے, فقہ لکھا. اور امام احمد بن حنبل اکیلے تھے, فقہ لکھا. صرف ایک شخصیت ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے ایک گروپ بنایا شورا. کتنے لوگوں کا؟ 40 آدمیوں کا. بڑے بڑے فقی لوگوں کو بنایا, محمد بن حسن شیبانی, امام ابو یوسف اور امام محمد, اور کیسے کیسے بڑے بڑے 40 کی جماعت. اور پھر اس کے بعد مسئلہ رکھتے تھے, وہ 40 آدمی فیصلہ کرتے تھے, تب جا کر یہ لکھتے تھے فرض کیا, واجب کیا, سنت کیا. اور فرماتے تھے امام ابو حنیفہ قرآن میں دیکھو, پھر قرآن میں دیکھو, اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت تفسیر کر رہی ہے. اگر قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں دیکھو, حدیث میں نہیں ہے تو صحابہ کرام کی بات میں دیکھو. اگر میری بات قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف, میری بات کو چھوڑو, قرآن پر عمل کرو, حدیث پر عمل کرو. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, خود امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ when he passed away I went to see his children امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, سوری امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, I went to him I told him حضرت کیا دیں گے. فرمایا امام ابو حنیفہ کی ساری کتاب لے جاؤ, ٹیک آل دا بکس. کیا کہا؟ ایک اونٹ بھر کر میں کتاب لے کر آیا, امام ابو حنیفہ کی اونٹ بھر کر میں کتاب لے کر آیا. امام شافعی آگے کہہ رہے ہیں اگر تم ساری دنیا والے فقہ میں, مسئلہ مسائل میں, ساری دنیا والے, امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں ساری دنیا, عرب عجم, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے چائلڈ ہے, عیال ہے, بچے ہیں. خود مکہ والے کہتے ہیں ما رائنا احسن صلاۃ من ابو حنیفہ. ابو حنیفہ جب مکہ مکرمہ آتے تھے ہم نے ان سے بہتر خشوع اور خضوع والی نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر خود عرب لوگ کرتے ہیں. اس آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وآخرین منہم, اگرچہ وہاں لوکان دین عند السریا, وہاں پر دین کا بھی لفظ ہے, وہاں ایمان کا بھی لفظ ہے, کہ اگر ایمان سریا ستارک تک پہنچ جائے. اور ایمان نام کس کا ہے؟ ایمان نام ہے عقائد کا. سب سے پہلے بلیف کے اوپر کتاب لکھنے والے امام ابو حنیفہ ہے, فرسٹ پرسن ہو روٹ دا کتاب اباؤٹ دا بلیف, امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے. اور اگر دین لے تو دین کا کیا مطلب ہے؟ دین کا مطلب ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک جتنے بھی مسائل ہیں, مردے کے, زندے کے, پیدا کے, دنیا کے, رات کے, دین کے, نماز کے, سارے مسائل, معاملات کے, معاشرت کے, ان تمام مسائل پر چلنے کا نام دین ہے. اور دین بھی لانے والے, یعنی دین کو تدوین, ایک جگہ جمع کرنے والے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور اس آیت کی صفت بھی اللہ لائے وہو العزیز الحکیم, وہ غالب ہے, وہ حکمت والا ہے, وہ زبردست ہے. قیامت تک نبی کی سنتیں, صحابہ کا پھیلایا ہوا دین, اور امام اعظم اور ائمہ امام اعظم, ان تمام کی باتیں باقی رہے گی, غالب رہے گی, کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتے. ارے میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہم یہ تقلید کرتے ہیں کیوں؟ ہمارے پاس علم نہیں تھا. ہمارے استادوں اور استادوں سے استاد, استاد استاد, امام بخاری پھر ان کے استاد, پھر ان کے استاد, یہاں تک کہ امام اعظم امام حنیفہ, پھر تابعین تبع تابعین, انہوں نے جمع کیا. اس لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, آپ پوچھ لو. لیکن یہاں اس کو بار اٹھائی سارے مفسرین نے تقلید کی. اصل کیا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام مرد بن کر آئے ہیں, عورت کوئی نہیں ہے. اگر تم کو پتا نہیں ہے تو پھر یہود و نصارہ علماء کو پوچھ لو کہ کوئی عورت بن کر نبی آئی ہے؟ ہاں عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جیسے غلام محمد قادیانی نے کیا. جی ایک تو مسیلمۃ الکذاب تھا, ایک مسیلمۃ الپنجاب ہے, اور ایک عورت ہے شجاع نامی, لوگ اس کی چاروں طرف ڈانس کرتے رہے. اور کیا کریں گے؟ عورت اگر نبی بنے گی تو ڈانس ہی کریں گے, اور کیا کریں گے؟ شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس لیے آخری نبی ہے کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بالبینات والزبر, فرماتے اللہ تعالی ہم نے معجزات دیے اور کتابیں دی ہیں, تورات زبور انجیل اور قرآن دیے ہیں, اور بینات کے معنی معجزات دیے سارے انبیاء علیہ السلام کو. وانزلنا, اور ہم نے اے میرے نبی تمہاری طرف قرآن کو اتارا ہے. کیوں؟ لتبین للناس, لوگوں کو سمجھاؤ, لوگوں کو قرآن ایکسپلین کرو. یہی ہے قرآن کی شرح, ایکسپلینیشنز. ما نزل الیہم, جو ان کی طرف اتارا گیا. ولعلہم یتفکرون, تاکہ وہ قرآن کو سمجھے. آج ہمارے پاس دیکھو کتنے ہیں قرآن کو سمجھنے والے. مولانا امین صفدر کی ایک بات میں تمہیں نقل کروں. حضرت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تم قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح سیکھ لو, ہزاروں نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. کون سمجھتا ہے قرآن آج؟ کون سمجھتا ہے؟ کس کو سمجھنا ہے؟ کس کو بیٹھنا ہے؟ جبکہ اللہ کے حبیب, اللہ خود کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف قرآن کو اتارا ہے. ذکر سے مراد یہ قرآن ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس, تاکہ قرآن کو ایکسپلین کرو. Explain them Quran, so they could understand what Allah is saying. آج تو بس ٹاپ ٹاپ کی بات ہے, بس ختم. اس سے آگے ہمیں قرآن سمجھنا ہی نہیں ہے. حضرت مولانا محمود الحسن صاحب فرماتے ہیں جب میں نکلا مالٹا کی جیل سے, ممبئی سے جب میں پہنچا, سارے علماء ہزاروں کی تعداد میں ویلکم کے لیے آئے تھے. تو فرم میں دو سبق دارالعلوم دیوبند نے بیان کیا, دو سبق لے کر آیا جیل سے. میں نے ترجمہ قرآن لکھا ہے. کہاں پر؟ مالٹا کی جیل میں ترجمہ قرآن لکھا انہوں نے بیٹھ کے, کوئی کتاب نہیں, انہوں نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہے. ترجمہ شیخ الہند جس کو کہتے ہیں, وہاں مالٹا کی جیل میں لکھا پورے قرآن کا ترجمہ. فرما میں دو سبق لے کر آیا ہوں, ایک تو مکتب قائم کیے جائیں اور ہر مسجد میں قرآن کی تفسیر ہو تاکہ لوگ قرآن کو سمجھیں. آج قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے اس آیت پر عمل کیجئے. خود اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتارا ہے قرآن, میرے نبی ان کو قرآن سمجھاؤ کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. لعلہم یتفکرون, تاکہ یہ غور و فکر کرے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا قبر میں اور آخرت میں, پچھلی قوم پر کیا ہوا. جس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن میں پچھلوں کے واقعات ہیں, حاضر بھی ہے اور فیوچر کے بھی واقعات ہیں. کوئی پاکستان چلا گیا, کوئی انڈیا چلا گیا, واپس آیا تو میں تو پوچھ لوں گا بھائی انڈیا میں کیسا ہے, پاکستان میں کیسا, تو وہ مجھے بتائے گا سم تھنگ سم سو اینڈ سو اینڈ سم نیوز از گوئنگ ٹو گیو می. لیکن کوئی قبر میں چلا گیا, کون مجھے آ کر بتائے گا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو صرف قرآن ہی بتائے گا, یہ قرآن اور حدیث بتائے گی. سو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان یور گریو, قبر سے تو کوئی واپس آنے والا ہے نہیں. اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن کو سمجھو. اس میں پچھلوں کے بھی واقعات ہیں کہ پیچھے قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر کیسا عذاب آیا, اور فی الحال کیا ہو رہا ہے, کیسے فتنے آنے والے ہیں, اور آئندہ کیا ہونے والا ہے قبر میں اور قیامت میں. اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. پھر آگے میرے نبی نے کہا جو قرآن کو سمجھے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جو قرآن کو ٹھکرائے گا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ آج تو ہماری تفسیر ہوئی آیت نمبر 42 اگین, اور 43 اور 44 انشاءاللہ, 43 اینڈ 44 آف سورۃ النحل 14 پارا. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر ہم آگے بات کریں گے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اکرم الاکرمین. اے اللہ
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مشکلوں کو آسان فرما، قرآن کا سمجھنا سمجھانا آسان فرما، سمجھنا سمجھانا آسان فرما، قرآن پر عمل کے ہمیں توفیق نصیب فرما، مرتے دم تک ہمیں قرآن کو سمجھنا سمجھانا اے اللہ نصیب فرما، اے اللہ قرآن کی محبت اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ہمیں عطا فرما، اللہ العالمین فقہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہماری زندگانی میں پیدا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری آل اولاد کو خادم قرآن بنا، عالم قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، دین کے داعی بنا، اہل و عیال کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ جتنے بھی قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے اولادوں کو خادم قرآن بنا، عالم قرآن بنا، اے اللہ جہاں جہاں لوگ ریسیور کے ذریعے سے، مکسلر کے ذریعے سے دور دور تک لوگ سن رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ اور کینیڈا اور انڈیا، اے اللہ العالمین سب کو قبول فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما، پوری امت کی حالت پر رحم فرما، اللہ دنیا سے علماء جا رہے ہیں، ہمیں علماء کی قدر کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے اولادوں کو علماء بنانے کی اور ان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، علم نافع نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر قائم دائم فرما، اور وقت آئے تو ایمان پر موت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین، برحمتہ